کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط، دوسرا باب، پانچویں آیت سے یوں لکھا ہے، اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں، بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے، پس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لو کہ سب باتوں میں فرمان بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر دو نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پچھلے ماہ ہم روح القدس کے کاموں کے بارے میں سیکھ رہے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی 18-19 کے قریب روح القدس کے مختلف کام جو وہ ایماندار کی زندگی میں کرتا ہے اس کا تذکرہ آپ نے سنا، اور اس میں جو زیادہ اہم بات خداون نے ہمارے سامنے رکھی روح القدس کے مختلف کاموں میں سے، جس سے اکثر مسیحی اتنے روشناس نہیں ہیں، اور وہ بات یہ تھی کہ روح القدس کے مختلف کاموں میں سے ایک کام روکنا ہے، کہ روح القدس انسان کو بدی سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، خدا کی مرضی کے خلاف چلنے سے روکتا ہے۔ اور اس تعلق سے ہم کچھ عرصہ خدا کا کلام سنتے رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ روک ٹوک عام طور پر ہم انسانوں کو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن روک ٹوک سے انسان تباہی سے بچتا ہے، ہلاکت سے بچتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ تو میں نے اپنے واعظ کے دوران یہ کہا کہ مبارک وہ شخص ہے جسے کوئی انسان کو خیر کا روکنے والا ہے، اور وہ شخص بھی مبارک ہے جسے خدا کا روح روکتا ہے تاکہ وہ ہلاکت سے، بدنام ہونے سے، ذلیل ہونے سے، خدا کے گھر سے کٹنے سے، خدا کی بادشاہی سے باہر نکالے جانے سے وہ بچ جائے۔ آج صبح ہم ایک اور بات سیکھیں گے، جہاں تک میں نے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ دنیا کے اندر دو طاقتیں کام کرتی ہیں، ایک خدا ہے اور ایک ابلیس ہے، یہ دونوں طاقتیں ساری دنیا پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں، متحرک ہیں اپنے کاموں میں۔ اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ خدا کرتا ہے اس کے مد مقابل وہی کچھ شیطان بھی کرتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ خدا انسان کا بھلا چاہتا ہے، شیطان جو کچھ کرتا ہے وہ خواہ یہ تاثر دے کہ وہ اس سے انسان کو فائدہ ہوگا لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے روح القدس کے مختلف کام ہیں، اور اسی طرح سے شیطان کے بھی کام ہیں، اور لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اب ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ بھی سرگرم ہے جس طرح سے روح القدس سرگرم ہے، اسی طرح سے بد ارواح تاریخ کی قوتیں، شرارت کی روحانی افواج آسمانی مقاموں میں ہوں یا روئے زمین پر ہو، وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ متحرک ہیں، وہ اپنے کام کرتی ہیں۔ جس طرح سے ایک طرف خدا کی بادشاہی ہے، دوسری طرف شیطان کی بادشاہی ہے، جس طرح سے روشنی کی بادشاہی ہے، دوسری طرف تاریکی کی بادشاہی ہے، جس طرح سے راست بازی کے خادم ہیں، اسی طرح سے شیطان کے بھی کارکنان ہیں جو اس کے کاموں کو آگے بڑھانے اور اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں وہ متحرک رہتے ہیں، اور اس کی فوج میں یا اس کی بادشاہت کے کارندے ہو کر وہ بھی اپنے کام جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ کلام مقدس کا جو حوالہ پڑھا گیا، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پولس رسول کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کے موجب یہاں لکھا ہے، تاکہ شیطان کا ہم پر دور نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں ہیں۔ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو بات تو ہو رہی ہے معاف کرنے کی۔ کرنتھس کی کلیسیا میں ایک ایسا شخص تھا جس کی شادی کلام کے مطابق نہیں تھی، اور ایماندار اس کی کچھ پرواہ نہیں کر رہے تھے، اور بزرگ پولس رسول کو جب پتہ چلا کہ ناجائز نکاح ہے، ناجائز شادی ہے، اور یہ حرام کاری اور بدکاری ہے، اور اس نے سخت موقف اختیار کیا، رد عمل ظاہر کیا کہ تم ایسے شخص کو کلیسیا سے نکالتے کیوں نہیں، اور خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کوئی گناہ کو گناہ کہنے کے لیے لیڈر تیار نہیں ہے۔ اور پولس رسول نے حکم دیا کہ ایسے شخص کو جب کلیسیا جمع ہو اس کو باہر نکالیں، یہ کلیسیا میں نہیں رہ سکتا ہے، اور تاکہ اس کو احساس ہو، وہ برائی سے بچ جائے، تاکہ اس کی روح خداوند کے دن نجات پائے۔ تو چونکہ وہ بااختیار رسول تھا، ان کا روحانی باپ تھا، تو ان کو اس کی بات ماننی پڑی، اور مان کر اور انہوں نے اس کو کلیسیا سے باہر نکالا۔ اور چونکہ کلیسیا سے جب کسی شخص کو نکالا جاتا ہے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے نہیں نکالا جاتا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے نکالا جاتا ہے، تاکہ اگلے شخص کو محسوس ہو کہ اس کا رویہ غلط ہے، اس کا فیصلہ غلط ہے، اس کا چناؤ غلط ہے، اور اس کے کام غلط ہیں، اور اس کی گواہی درست نہیں ہے، تاکہ محسوس کر کے کوئی شخص خدا پرستی کا غم اپنائے، اس کا اظہار کرے، معافی مانگے، اور پھر خدا اس کو معاف کر دے۔ تو پہلے پولس رسول نے پہلے خط میں کہا کہ ایسے شخص کو نکالو کلیسیا سے، دوسرا خط جب لکھا تو پھر انہوں نے اس کو کہا کہ جو سزا اس کو کلیسیا سے نکالنے کے سبب سے مل چکی ہے وہ کافی ہے، اب اس کو معاف کر دو۔ اور اس پس منظر میں انہوں نے ایک بات کہی ہے جس کا آج صبح کے واعظ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ یہ تھی، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ تو دو باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک تو شیطان کا داؤ ہم پر نہ چلے، اس کانٹیکس میں، اس پس منظر میں شیطان کا داؤ ایک ایسے پہلوان کی طرح ہوتا ہے، جیسے ایک پہلوان داؤ لگا کر اپنے مخالف پہلوان کو چت کرتا ہے، ہراتا ہے، اسی طرح سے ابلیس خدا پرستوں کو، ایمانداروں کو مختلف ہتھکنڈے اختیار کر کے داؤ لگا کر، اور وہ ان کو گراتا ہے تاکہ وہ خدا کی راہ پر نہ چلیں، اس کی خدمت نہ کریں اور اس کی پیروی نہ کریں۔ تو پولس رسول نہیں چاہتے، پولس رسول نہیں چاہتے کہ ابلیس کا داؤ ہم پر چلے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب ایک طرف سے کسی پہلوان کا داؤ چل جاتا ہے تو دوسرے شخص کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں جاتی جولیت اور داؤد کی لڑائی کو، تو جاتی جولیت تو یہ توقع کرتا تھا کہ داؤد آئے گا، اور جس طرح سے میرے ہاتھ میں تلوار ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ چھوٹا سا ہے نو عمر ہے، نا تجربہ کار ہے، میں بڑا سورما ہوں اور میں تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس کے ذہن میں تو یہ تھا. لیکن خدا نے داؤد کے ذہن میں ایک دو ڈالا، اور دو یہ ڈالا کہ وہ پانچ چکنے چکڑے پتھر لے اور فلاخن میں رکھ کر تو اس کو مارے، جس کی کہ جاتی جولیت کو توقع نہیں تھی. اور اگر وہ مارتا بھی تو وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک معمولی پتھر سے یہ چھوٹا سا لڑکا مجھے اتنے بڑے سورما کو ہرا سکتا ہے. لہذا داؤد کا داؤ اس پر چلا، اور جب پتھر اس کو لگا وہ گرا، اس یہ بھاگ کر اس کے اوپر چڑھ گیا، اسی کی تلوار لے کر تو اس کا سر اس نے اس کے تن سے جدا کر دیا. تو جس طرح سے خدا پرست لوگ بھی اگر دشمن کو ہرانے کے دو جانتے ہوں تو وہ اسے مار نہیں کھائیں گے، اسے مغلوب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کو شکست دیں گے. کیونکہ ان کی بلاہٹ یہ ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہو، غالب آؤ. تو خدا اپنے بچوں سے خوش ہوتا ہے جب غالب آتے ہیں، یہ نہیں کہ مار آئے دن ابلیس سے مار کھا کے روتے ہوئے آسمانی باپ کے پاس آ گئے، فتح پا کر آئے، دشمن کو نقصان پہنچا کر آئے، بھگا کر آئے، شکست دے کر آئے، تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور یاد کیجئے کہ جب داؤد نے یہ بڑی فتح اپنی قوم کو دلائی تو کس قدر ساری کی ساری قوم کے دل داؤد کے ساتھ دھڑکنے لگے، اور وہ اس کی تعریف کرنے لگے، اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگے. تو اسی طرح سے ابلیس کے بھی دو ہیں جن کو عام مسیحی تو جانتے نہیں ہیں، عام خادم بھی جانتے نہیں ہیں، لیکن بزرگ پولوس رسول ایک ایسے خدا کی پہچان اور نزدیکی اور قربت رکھنے والے بزرگ تھے جن کو معلوم تھا کہ شیطان کہاں سے ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ نہ، غور سے سنیں میں آپ کیا کہنے لگا ہوں، نہ معاف کرنا، کسی کو نہ معاف کرنا، یہ بھی ابھی اس کا دور ہے کہ معاف نہ کیا جائے. اور اسی پس منظر میں پولوس نے کہا، پہلے میں نے کہا تھا اس شخص کو نکال دو، اب میں کہہ رہا ہوں کہ سب کلیسے اس کو معاف کر دے تاکہ ابلیس کا دو ہم پر نہ چلے. اور پھر آگے انہوں نے ایک بات کہی ہے جو ہم سب مشکل سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں ہیں. مطلب کیا کہ بزرگ پولوس رسول اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابلیس کیسے کام کرتا ہے، وہ کون کون سے ہتھیار استعمال کرتا ہے، وہ کون کون سے حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے ہمیں خدا سے دور لے جانے کے، ہمیں تباہ کرنے کے، ہم ان سے ناواقف نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں سے ایک سچائی ہم لے کر آج صبح اس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جہاں خدا کا پاک روح انسان کو بدی سے، برائی سے، ناراستی سے روکتا ہے، جیسے پیدائش کی کتاب میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابی ملک کو خداوند نے کہا جب اس نے ابراہم کی بیوی سارا کو اپنی بیوی بنانا چاہا تو خداوند نے اسے کہا کہ میں نے بھی تجھے روکا تاکہ تو میرا گناہ نہ کرے. تو اسی کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص بڑا مبارک ہے جسے کوئی انسان یا خدا کا روح روکے، تو یہ ایک مبارک حالی کی حالت ہے. اب دوسری طرف جب ہم کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، جب ہم خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، جب ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، جب ہم بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جب ہم روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں، جب ہم خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ابلیس کیا کرتا ہے، روکتا ہے. وہ روکتا ہے. کیسے ہم یہ بات جانتے ہیں؟ تھسلنیکے کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولوس رسول کا پہلا خط نکالیے، یہ آیت پڑھ کر تو آگے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تھسلنیکے کی کلیسیا کو لکھے گئے پولوس رسول کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 17 آیت سے میں خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھا. تھسلنیکے کی کلیسیا کو لکھا گیا، پولوس رسول کا پہلا خط دوسرا باب 17 آیت لکھا ہے، اے بھائیو جب ہم تھوڑے عرصے کے لیے ظاہر میں نہ کہ دل سے تم سے جدا ہو گئے، تو ہم نے کمال آرزو سے تمہاری صورت دیکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی۔ اس واسطے ہم نے، یعنی مجھ پالوس نے، ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روک کے رکھا۔ دو دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کے پاس آئیں، لیکن شیطان نے ہمیں روک کے رکھا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آیت کافی ہے اس بات کو واضح طور پر سمجھنے، تسلیم کرنے کے لیے کہ صاف لکھتا ہے اتنے بڑے رسول کو، جو مسیح کا قائم مقام ہے، اس کا یہ اعتراف ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روک کے رکھا۔ میں سمجھتا ہوں اور میں تجربہ بھی اس بات کا رکھتا ہوں کہ روح القدس بھی انسان کو ایک لگام دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے خدا کے روح کی۔ جو روحانی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا وہ اپنی زندگی میں کہ آپ کو غلط بات کرنے لگے ہیں یا کہنے لگے ہیں تو ایسے جیسے آپ کا منہ سل گیا، آپ کے منہ سے بات نہیں نکلتی ہے۔ روح القدس آپ کو لگام دیتا ہے، پیرا بٹھاتا ہے خدا روح القدس کے وسیلے سے، اور ہم وہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن روح القدس کہتا ہے کہ نہیں کہنے، یہ بات منہ سے نہیں نکالنی، اور وہ نکلنے نہیں دیتا۔ کبھی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے جیسے انسان کا منہ سل جاتا ہے باقاعدہ۔ کبھی کبھی آپ دعا کریں گے تو دعا میں خدا کے روح کی ایسی حضوری ہوتی ہے کہ وہاں اتنی خاموشی چھا جاتی ہے کہ آپ اردو پنجابی میں، غیر زبان میں آپ دعا نہیں کر سکتے، اتنی گہری خدا کی حضوری ہوتی ہے اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ آپ اپنی دعا جاری رکھنا چاہتے ہیں اور دعا ہوتی نہیں ہے۔ یہ روح القدس کے کام ہے کہ وہ انسان کو لگام دیتا ہے، وہ پیچھے کھینچتا ہے، وہ بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں ہم ابلیس کے کاموں میں سے بھی ایک کام دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسانوں کو روکتا۔ سوال اب یہ ہے کہ وہ کس بات سے انسان کو روکتا ہے، وہ کس بات سے انسان کو روکتا ہے، اور اگر وہ نہ روکے تو اس کا کیا جاتا ہے، اس کو کیا نقصان ہوتا ہے، وہ کیوں روکتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھنا چاہیں تو آئیں اعمال کی کتاب کا 13 باب نکالیے میرے ساتھ، رسولوں کے اعمال اس کا 13 باب۔ چوتھی آیت سے میں خدا کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ رسولوں کے اعمال، جنہیں روح القدس کے اعمال بھی کہا جاتا ہے، 13:4 سے یوں لکھا ہے، پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے، اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا خادم تھا، اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے۔ وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسو نام ملا، وہ سرگیوس پولس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا، مگر الماس جادوگر نے، کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اب جب ہم یوحنا کی انجیل میں یہ سچائی پڑھتے ہیں کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا پر یا خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے انسان کس چیز سے بچتا ہے؟ ہلاکت سے بچتا ہے۔ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ مسیح پر ایمان لانا، مسیح کی صلیب پر ایمان لانا، اس کے کفارے پر ایمان لانا، اس کی تعلیمات پر ایمان لانا، اس کے دعووں پر ایمان لانا ہم انسانوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اور ابلیس چونکہ ایسے چور کی مانند ہے جو چرانے مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص کیا کرے، ہلاکت سے، ہلاک ہونے سے بچے۔ ہلاک ہونے سے انسان کیسے بچے گا؟ جب وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کرے گا۔ اب یہاں پر ایک رومی آفیسر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، صاحب تمیز آدمی ہے، اور وہ رومی ہے، اور اس نے پولوس اور برنباس کو بلایا ہے کہ مسیحیت کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو وہاں پر ایک الماس نام کا جادوگر ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے صوبے دار ایمان لانا چاہتا تھا، وہ اپنا بت پرست مذہب چھوڑ کر مسیحی ایمان کو قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن الماس جادوگر نے اس کو ایمان لانے سے روکا، رکاوٹ ڈالی، اور ساؤل نے جس کا نام پولوس بھی ہے روح القدس سے بھر کر اس پر نظر سے غور سے نظر کی اور کہا، آئے ابلیس کے فرزند، جس طرح ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تاکہ جو کوئی اس منادی پر ایمان لے آئے ہلاک نہ ہو، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم یہ منادی کرتے ہیں، ادھر ابلیس کے فرزند کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا غضب ہے، اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ اسی دم کوہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا، اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آئے۔ تو یہ چونکہ ایک بہت بڑا خدا کا کام ہے، خدا کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ لوگ مسیح یسوع کی خوشخبری سنیں اور اس پر ایمان لے آئیں، ایمان لا کر زندگی پائیں، ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو ابلیس جس کے مختلف کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے روکنا، تو وہ روکتا ہے کہ لوگ مسیح یسوع کو قبول نہ کریں، اس پر ایمان رکھے بھی تو ستائی اور کھوکھلا ایمان رکھے جیسے ہمارے نامی مسیحی رکھتے ہیں، اور وہ کلی طور پر دل سے خداوند کی الوہیت کو، اس کے کفارے کی قدرت کو، اور اس کے دکھوں کو، اس کی قربانی کو، اس کے دعووں کو وہ قبول نہ کرے۔ ہماری کلیسیا کے میرے سے بھی آنے سے پہلے کے ایک ممبر تھے یہاں پہ، اس کلیسیا کے میرے 83 میں آنے سے پہلے کے ایک ممبر تھے۔ میں جنازے پر گیا، وہاں میں بھی چپ کر کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، تو لوگوں میں بات چیت کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ یسوع مسیح مسلوب بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم نے کون سا دیکھا ہے۔ اور میں بھائی جان سلونی کے ساتھ، ان کی بڑی دوستی، میں تو اس کی سٹیٹمنٹ سن کے حیران ہو گیا کہ 10 بندوں میں بیٹھ کر اسی چرچ کے رکن، یہیں سے بپتسمہ لیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور وہاں پر بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں، شک کر رہے ہیں مسیح کے مصلوبیت پر، نہ جانے کتنے سال شاعر بنی اسی چرچ میں لی ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کھوکھلا ایمان، ستائی ایمان، دکھاوے کا ایمان جسے ہم ثابت نہیں کر پاتے، وہ ایمان رکھیں تو ابلیس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رکھنے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چرچ کی ممبرشپ بھی لے لو، بپتسمہ کہتے ہیں وہ بھی لے لو، شہربانی بھی دے بھی لو، لے بھی لو، تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جس ایمان کی بات کر رہا ہوں وہ بائبل کا ایمان ہے، جارحانہ ایمان ہے، جو سلطنتوں کو مغلوب کرتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جس سے وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، یہ وہ ایمان ہے جس کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے بغیر دعا آسمان تک نہیں جاتی، یہ وہ ایمان ہے جس سے بیمار بچ جاتا ہے، یہ وہ ایمان ہے جس سے بدروئیں نکالی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ شاگردوں سے بدرو نکلی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں نکال سکے تھے، دعائیں ہم نے کی، اس نے کہا اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے تم نہیں نکال سکے۔ اس لیے لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا नामुमकिन है। तो ईमान एक जंग का हथियार भी है। आप चाहें तो आप एक खतरनाक सांप को आप झाड़ू के तिनके से मार लें, उससे मारने की कोशिश करें। ईमान झाड़ू का तिनका नहीं, ईमान एक हथौड़ा है जो पुराने सांप के सर पर एक ही आप मार देंगे तो उसका सर कुचला जाएगा। तिनकों से कितना मार लेंगे आप उसको, कभी नहीं मार सकते। मेरे नज़दीक ईमान एक मजबूत ताकतवर हथौड़े की मानद है जो पुराने सांप के सर को कुचलने के लिए एक बार काफी है। जितना ज्यादा हम इस ईमान में मजबूत होंगे उतना ज्यादा हम अच्छी रूहानी जंग लड़ सकेंगे, हम फतेहमंद मसीही जिंदगी बसर कर सकेंगे, हम फलदार खिदमत कर सकते हैं, हम गुनाह और बुराई और बदी से बच सकेंगे, हम अबलीस के हीलों और हमलों को पहचान सकेंगे। क्योंकि जिस शख्स के अंदर ईमान है उसको आसानी से तारीकी की कुव्वतें छू नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ईमान एक ऐसे हथौड़े की मानद है जिसका एक वार ही अबलीस को कुचलने के लिए काफी है। लिहाजा अबलीस ये चाहता है कि लोग मसीह पर ईमान ना लाएं, तो रास्ते में रकावटें खड़ी करेगा, क्योंकि ईमान इंसान को हलाकत से बचाता है। और ईमान का एक सोर्स है, ईमान का एक सोर्स है, वो क्या है? खुदा के कलाम को सुनना। ईमान सुनने से पैदा होता है। अक्सर औकात अबलीस कोशिश करता है कि लोग खालस खुदा का कलाम ना सुने, इसलिए हमारे घरों में से कुछ लोग चर्च नहीं आते। वो कौन सा मसीही है जो अपने आप को मसीही कहे? जिंदगी का दरिया बह रहा हो और वहां से पिए ना। अमाल की किताब के 27वें बाब में बड़ी अहम आयत लिखी है, अमाल की किताब के 27वें बाब में, और वो क्या है? जबानी बोलता हुआ लिखा है, जिस खुदा का मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं। तो जो खुदा के बंदे और बंदियां हैं वो दो दो महीने छह छह महीने चर्च ना जाएं, ये कैसे कहां लिखा हुआ है? मैं तो समझता हूं कि ईमानदार की रूह एक ऐसी मछली की तरह तड़पती है जो मछली पानी से बाहर हो और वो चाहती है कि उसको पानी में दोबारा फेंका जाए। आप में से जितने लोग इस बात को समझते हैं, अगर एक संडे आप इबादत में नहीं आते हैं, दो इतवार नहीं आते, तो अपने में आप कमी महसूस करते हैं कि हमें दो इतवार हो गए हम खुदा के घर ही नहीं गए। लेकिन वो लोग जो साल हा साल ना जाएं, माह बा माह ना जाएं, ना कहीं शहरबानी ले, हाला साफ लिखा जो मेरा खून पीता मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की जिंदगी कायम रहती है, पीछे क्या है? पीछे तारीकी की कुव्वतें हैं जो इंसान को बेड़ियां डालकर रखती हैं कि नहीं जाओ, कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई ऐसे रुकावटें डालकर और इंसान को खुदा के घर ना आने देना। और खुदा का कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। जब कोई शख्स सुनेगा नहीं, उसके अंदर खुदा के कलाम का बीज जाएगा ही नहीं, वो कैसे उगेगा, कैसे फल लाएगा? लिहाजा ये एक बहुत बड़ी स्वादत है, ये एक बहुत बड़ा शरफ है किसी के लिए, खुदा का बड़ा एहसान है कि अगर किसी शख्स को अबलीस खुदा के घर आने से रोक ना सके, कलाम सुनने या पढ़ने से रोक ना सके, क्योंकि ये ईमान से नहीं मिलता है। ईमान किसी खादम से दुआ करने से नहीं मिल जाता है, ईमान खुदा का कलाम सुनने से, खुदा के कलाम का यकीन करने से। मैं ईमान को स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी कहता हूँ। ये खुदा के कलाम का हमल है, ये खुदा का वो खालस कलाम है जिसका तुख्म हमारे अंदर बीज के तौर पर हमारी रूह के अंदर या हमारे दिल की जमीन के अंदर बैठ जाता है और फिर वहां उगने लगता है और फिर वो वहां बढ़ने लगता है, सूरत इख्तियार करने लगता है। तो चूंकि खुदा ने एक तरीका ठहराया है इंसान की बचत का, उसकी निजात का, उसकी मखलसी का, कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की زندگی پائے. تو لہذا چونکہ کلام سننا، ایمان لانا انسان کو ابلیس کے ہلاک کرنے والے ہاتھوں سے چھڑا سکتا ہے، بچا سکتا ہے، لہذا ابلیس نہیں چاہتا. ابلیس ہے جو انسانوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے الماس جادوگر کو استعمال کیا کہ ایک سرکاری افسر، ایک معزز آدمی، ایک بڑی شخصیت خداوند کو قبول نہ کرے. تاریخ میں جب بڑی شخصیتیں خداوند کو قبول کرتی رہی ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر مسیحی ہوئے ہیں اور اس کی سر فرست. 312 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن شہنشاہ مسیحی ہوا تھا تو پھر سارے روم میں مسیحیت کو فروغ ملا تھا، سرکاری حمایت مل گئی تھی، مسیحوں پر ظلم رک گیا تھا اور بڑے بڑے آرمی آفیسر اور بہت بڑے دولت اور اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا شہنشاہ وہ مسیحی ہو گیا ہے، تو بھلے وہ دیکھا دیکھی ہوئے ہو اور وہ مسیحیت کا حلقہ بگوش ہو گئے تھے. لہذا ابلیس، جس کے بارے میں بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا ہے لیکن ابلیس نے ہمیں روک کے رکھا. سو پہلی بات جس سے ہمیں واقف ہونا ہے، پہلا ابلیس کا ہیلا جس سے ہمیں واقف ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی شخص خدا کا کلام سنے اور اس کے دل کی اچھی زمین میں وہ بیج جائے اور اگے اور 30-60 گنا اور 100 گنا پھل لائے، تو یہ اس کو گوارا نہیں ہے. لہذا اگر ہم اس سچائی کو سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ جب عبادت ہوتی ہے ہمارا کوئی بچہ گھر میں سویا ہوا نہ ہو، ہمارا کوئی بچہ سمندر پر پکنک کے لیے نہ گیا ہو. یاد رکھیے نوح کے وقت میں ایک شخص تھا جو خدا کی نظر میں راست باز تھا، لیکن خدا نے اسے کہا تھا کہ تو اپنے گھرانے سمیت کشتی میں آ. کشتی کلیسیا کی خوبصورت تصویر ہے. جب طوفان آیا نوح کے وقت میں، 8 جانیں جو کشتی کے اندر تھیں وہ بچ گئیں، باقی جانور اور انسان سارے پانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو خدا کو ہماری فیملی لائف کی بڑی فکر، پیسہ کمانے کی خاطر کو 10-10 سال 5-5 سال گھر سے باہر نہ رہے کہ ہم بچوں کی خاطر گئے ہوئے ہیں، بچوں کو ہی تو آپ نے تباہ کرنا ہے. ازدواجی زندگی تو آپ کی تباہ ہو گئی ہے، نسل ہی آپ کی تباہ ہو گئی. یشوا کی طرح پوری کی پوری فیملی نوح کی کشتی میں، جیسے نوح کا خاندان 8 جانیں داخل ہو گئی اور بچ گئی. آج ہمارے گھروں میں آپ حالت دیکھ لیجیے، مجبوریاں، رکاوٹیں، بہانے، سب کچھ آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج خدا کا روح آپ کو سکھا رہا ہے. میں پچھلے 1 ہفتے سے دعا کر رہا تھا آج کی عبادت کے لیے، خدا تیری آواز کیا ہے؟ اور میں کسی گھر میں بیٹھا راول پیڑی میں دعا کرا تو خداون نے یہ بات میرے سامنے، جہاں روح القدس ایک روکنے والا ہے جس کا تسلیکیوں کے خط میں ہم نے ذکر پڑھا، وہاں ابلیس بھی ہے جو روکتا ہے. اپنی پیرنٹل اتھارٹی استعمال کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو خدا کے گھر میں لائیے تاکہ خدا کا کلام سنیں، سننے سے ایمان پیدا ہو، ہمارے بچے خدا کا عرفان حاصل کریں. ہم جس طرح اینٹوں کے گھروں میں کٹھے رہتے ہیں، آسمان پر جو گھر مسیح یسوع سے سجانے اور تیار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ساری کی ساری فیملی جائے. وہ کیسے ہوگا؟ بغیر ایمان کے کیسے ہوگا؟ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے تاریکی کی قوت ہے، پوری کوشش کرتی ہے کہ لوگ ایمان نہ لائیں. آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، دنیا میں کئی ایسے چرچز ہیں جہاں संडे की 6-6 घंटे की भी इबादत होती है, 6-6 घंटे की इबादत होती है, और राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे आराम रोटी और कामों की परवाह किए बगैर वो खुदा के कलाम के उम्दा मोतियों से अपने आप को दौलतमंद बना लेते हैं। अबलीस ये बताएगा कि इस चर्च की तो इबादत ही बहुत लंबी होती है, इतनी बड़ी दौलत हासिल करने के लिए वक्त ना निकालना, अबलीस के फ्रेब में आ जाना, उसके हीले में आ जाना, उसके धोखे में आ जाना और नुकसान उठाना, लगातार इबादतों में ना आना। कई दफ़ा किसी खास रूह के साथ खुदा ने कलाम करना होता है तो अबलीस नहीं चाहता कि वो शख्स उस दिन चर्च जाए, खुदा के फजल से महरूम रह जाएगा। मेरा मामू साहब भाई था तो उसने मेरे साथ बपतिस्मा लेना था, तो बड़ा एक्साइटेड कि मैंने बपतिस्मा लेना है। तो जो बपतिस्मों का दिन आया और उसको 106 बुखार चढ़ गया, सुलग रहा उसका बदन, तो पादरी साहब आए उनके घर, हमारे बुजुर्ग भाई डैनियल थे, खुदावन में सो गए, तो भाई जी चलो बपतिस्मा नहीं लेना। उन्हें क्या लेना, घर वाले ने कहा तेरी मत मारी 106 बुखार तो नहीं चढ़िया। उसने कहा मैंने लेना, और मैंने खुद भी बपतिस्मे साल हा साल दिए हैं, मैंने देखा कैसी कैसी रुकावटें अबलीस डालता है। 106 बुखार में एक आदमी घर से 2.5-3 मील पैदल चलकर नहर पर गया, उसने कहा मैंने बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लिया बुखार गायब। और मैं आपको कई सच्चे वाक्यात बता सकता हूं जहां बरकत पाने का मौका है तो अबलीस ने वहां पहुंचने नहीं देना, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट, भले वो तबीयत खराब हो गई है, भले वो बुखार चढ़ गया है, भले सुस्ती है, भले कुछ भी है, ठीक है। कभी कभी घरों के अंदर इबादत का टाइम होगा, कोई मेहमान आ जाएंगे कि आज आप इबादत में ना जा सके, आप फिर बैठ जाएंगे, चलो रोटी भी पकाओ, इन्होंने खाना भी ना खा के जाना है, और आपको समझ नहीं आएगी कि ये आपको रूहानी खुराक आज नहीं खाने देंगे। इसलिए तो पौलुस ने कहा कि अगर मैं आज तक आदमी को खुश करता तो खुदा का खादम समझे। ये रुकावट खुदा की तरफ से आ रही है या शैतान की तरफ से आ रही है, क्योंकि शैतान भी रोकता है, ईमान लाने से रोकता है, जिंदगी पाने से इंसान को रोकता है, जहां से इंसान को फायदा हो सकता है, खुदा की बरकत मिल सकती है, उसको खुदा की दनाई मिल सकती है, खुदा का मुकाशवा मिल सकता है, उसको खुदा की कोई हिकमत मिल सकती है, उसको रेमा शख्सी खुदा का कलाम उसको मिल सकता है। अबलीस को मालूम है कि अगर ये बात इसके कान में पड़ गई तो इसका रवैया मेरे खिलाफ बदल जाएगा, ये खुदा की तरफ रुख कर लेगा, इसको अपनी ज़िंदगी में फतह पाने का राज पता चल गया तो ये खुदावन की पोशाक का किनारा छू लेगा और ये ज़िंदगी पा जाएगा। इसलिए वो इंसानों के रास्ते में रुकावटें डालता है कि वो ईमान ना लाएं। फिर चूंकि जब कोई शख्स ईमान ले आता है तो उसके बाद एक काम शुरू होता है इंसान की ज़िंदगी में, मसीह पर ईमान लाने के बाद इंसान की ज़िंदगी में खुदा की इबादत और परस्तिश शुरू हो जाती है। मुल्क मिस्र में जब बनी इसराइल कौम थी और खुदावन उनको वहाँ से निकालना चाहता था, किस वजह से निकालना चाहता था, किस मकसद के तहत निकालना चाहता था, मूसा को फिराउन के पास भेजा कि उसको जाकर कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो उस पहाड़ पर मेरी क्या करें, इबादत करें। फिर खरूज की किताब के 23 बाब की 25 आयत में लिखा है तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा और बीमारी को तेरे घर से दूर कर देगा, दफा कर देगा, और तेरे दुश्मनों को तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। तो ये वादे लिखे हुए हैं और हुक्म है तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। अब जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा हो जाता है, तौबा कर लेता है, मसीह पर ईमान ले आता है, बपतिस्मा लेता है, उसके बाद भले उसको कोई कहे या ना कहे, वो खुद ही उसकी रूह जिंदा हो जाती है और वो कलीसिया रफाकत के लिए, इबादत के लिए आना अपना फ़र्ज समझता है। लिखा जो निजात पाते जाते थे, खुदावन हर रोज़ उनको उनमें शामिल कर देता था, यानी वो कलीसिया में शामिल हो जाते थे। तो पहले तो जैसे अलमास जादूगर ने इस मुअज्जज़ आदमी को ईमान लाने से रोका और पौलुस ने भांप लिया और उसने इस रुकावट को रुकावट ना बनने दिया और सूबेदार मसीह पर ईमान ले आया। और उसके बाद जब इबादत और परस्तिश शुरू होती है तो उससे भी अब्लीस जो है इंसान को रोकता है। वो कैसे रोकता है, उसका एक तरीक़ेकार है। याद रखिए, सिंगिंग एंड वर्शिप दे आर डिफरेंट ऑलटुगेदर। गाना बजाना और इबादत और परस्तिश, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। सिंगर होना और वर्शिपर होना आसमान ज़मीन का फ़र्क। आज चर्चेस के अंदर सिंगर आपको बहुत मिलेंगे और तलाश करते हैं सिंगर मौके, कुछ पर्ची भेज देंगे, ये फलाना सिंगर है, इसको गाने का मौका दे दें, किसी की सिफारिश ले आएंगे। दे आर सो मैनी सिंगर्स, दे आर एप टू सिंग इन द चर्च। वो चाहते हैं कि कलीसिया में हम गाएं 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 गाएं। सिंगिंग इज डिफरेंट। गॉड इज नॉट सीकिंग द सिंगर्स, ही इज सीकिंग वर्शिपर्स। खुदा प्रस्तार ढूंढ रहा है, वो सिंगर नहीं ढूंढ रहा। गाना और बजाना वो इबादत का एक हिस्सा है, लेकिन वो वर्शिप नहीं है। शायद किसी के ज़हन में सवाल हो कि वो वर्शिप क्यों नहीं है, वो मैं बताता हूँ क्यों वर्शिप नहीं है। जिस वर्शिप का तकाजा खुदा करता है उसके अंदर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है रूह और सच्चाई। अब रूह और सच्चाई के बगैर आप सारी रात बजाते रहें गाते रहें, उसके लिए लिखा ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, ऐसे गा रहे हैं, सिर्फ बजा रहे हैं गा रहे हैं, वर्शिप थोड़ी कर रहे हैं। यशुआ की किताब के 24वें बाब में जब उसने लोगों को बनी इसराइल को चैलेंज किया कि तुम बुत परस्ती भी करते हो, उनकी भी परस्तिश करते हो, यहोवा खुदा की भी परस्तिश करते हो, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, आज फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। उन्होंने कहा हम खुदा की परस्तिश करेंगे और किसकी करेंगे। और वहां लिखा है 19वें आयत में लिखा है तुम खुदा की परस्तिश नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं हम खुदा की परस्तिश करेंगे, तो लीडर कह रहे हैं तुम नहीं उसकी परस्तिश कर सकते। वजह लिखा है वो तो पाक है, यानी खुदा की वर्शिप जो है, परस्तिश जो है, वो किस चीज का तकाजा करती है, पाकीजगी का, पाक रहस्य के साथ खुदा को सीधा करो। सिर्फ गाना नहीं, सिर्फ बजाना नहीं, सिर्फ सुरीली आवाज नहीं है, तुम उसकी परस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पाक है, वो तो पाक है। तो जिस वर्शिप में पाकीजगी का आंसर नहीं है, कितने इबादतों में आप देखेंगे गाने बजाने वाले गा बजा के तो बाहर निकल जाएंगे। मैं उनको कहता परफॉर्मर, दे जस्ट परफॉर्म देयर स्किल, दे कैन सिंग एंड दे कैन कोई साज बजा सकते हैं, तुम उसकी प्रस्तुति नहीं कर सकते, वो पाक। और जो शख्स पाक है और जो पाकीजगी की हालत में खुदा के लिए गातार बजाता है, इस तरह से खुदा का रूह आता है क्योंकि खुदा हमद व सना पर तख्त लगाता है। तो जहां यशुआ की किताब के 24 बाब की 19 आयत में जहां लिखा है तुम खुदावन की परस्तिश नहीं कर सकते वो तो पाक है, वहां इसी 24 बाब की 14वीं आयत में लिखा है सदाकत से उसकी परस्तिश करो। सदाकत यानी सच्चाई से, अगर मेरे मुंह में झूठ है, मैं झूठा हूं और मैं आप सबसे ज्यादा अच्छी सुर के साथ गा सकता हूं तो फायदा क्या। उसको तो मसीह ने मत्ती की इंजील के 15वें बाब में कहा ये लोग बेफायदा मेरी ना इनके रोटी पानी पर बरकत आनी है क्योंकि इस इबादत का फायदा, ना बीमारी इनके घर से जानी है, फायदा ही कोई नहीं, ना इन्होंने अपने दुश्मनों को मगलूब कर सकना है क्योंकि इनकी प्रस्तुति ठीक नहीं, रूह की रहनुमाई है नहीं, सच्चाई नहीं है, सदाकत से इसकी प्रस्तुति करो। तवारीख की पहली किताब के 16वें बाब में लिखा कि पाक आराइश के साथ खुदा को सजदा करो। दिल में हम पाक हो, बदन में हम पाक हो, सोचों और ख्यालात, अरादों और मंसूबों में हम पाक हो, हमारे दिल जिंदा पाक खुदा के लिए धड़क रहे हो, और हम कलीसिया में सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत और उसकी प्रस्तुति करने के लिए हम आए हैं, और दिल की अथाह गहराइयों से प्रस्तुति मोहब्बत का एक इजहार भी है, प्रस्तुति अकीदत एहतराम और इज्जत का इजहार, वो प्रस्तुति जिससे आसमान खुलता है, वो प्रस्तुति जिससे पाकलूस तौर से नाजल होता है, जहां जहां लोग बैठे होते हैं वहां बीमारियों से शफा पाते हैं और बदरूहों से रिहाई पाते हैं, बंधनों से रिहाई पाते हैं। हम गा तो लेते हैं कि जब यस्सु आ जाता है तो मौजा हो जाता है, और कितने को हो गए हैं वो हम जानते हैं। यस्सु वहां आएगा जहां डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किया जाए, जहां लिखा है कि खुशी से खुदा की इबादत करो, वहां यह भी लिखा है कि खुदा के खौफ के साथ खुदा की इबादत करो। कभी कभी चर्चस में वो नजर नहीं आता है, वो खौफ और वो खुदा का रोब मानना, खुदा की इज्जत, खुदा का एहतराम, उसकी कमी है। जितना ज्यादा हम इन काम बातों को सीखेंगे, इनमें से बाहर निकलकर वो प्रस्तुत करेंगे जो रूह और सच्चाई के साथ है, सदाकत के साथ है, पाकीजगी के साथ है, और होंठों ही से सिर्फ नहीं है, अंदर दिल में से निकलती है, तो फिर खुदा का आसमान हमारे लिए खुलेगा। सदाकत से उसकी प्रस्तुत हो। मत्ती 15:9, मरकज 7:7 आए, दो दफा ये लिखा है, यूसुफ नबी के सहीफे में से एक नबूवत कोट की गई है, ये लोग बेफायदा मेरी प्रस्तुति करें, क्या फायदा 2-3 घंटे चर्च में बैठने का कि उसका उस इबादत का फायदा ही ना हो। खुदा तो हमें फायदा पहुंचाना चाहता है, खुदा तो कहते तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना था, वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा, बीमारी को तेरे घर से दूर हो कर देगा, तेरे मुल्क में ना किसी के इस्कात होगा, ना कोई भांज रहेगी, तेरे दुश्मनों को खुदा तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। ये तो सारे इबादत के फायदे हैं। इंसानी दुश्मन और शैतानी दुश्मन कभी आपके सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम है। वो कहते हैं कि एक रास्ते से आएंगे तुम पर हमला करने के लिए, कई रास्तों से भाग जाएंगे, मैं तेरे दुश्मनों को तेरे रूबरू शिकस्त दिलाऊंगा। खुरूज की किताब का 23:25 आयत घर में जाकर पढ़ लो, तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, आगे एक छोटा सा लफ्ज लिखा है और वो है लफ्ज तब, तब जब तुम इबादत करोगे उसके नतीजे में, तब खुदा तेरे रोटी पानी पर क्या देगा, बरकत देगा, और बीमारी को तेरे घर से क्या कर देगा, दूर कर। इसीलिए तो इब्लीस चाहता नहीं है ना कि इंसान वो इबादत करे जो खुदा को पसंद आती है, जिस इबादत का रोमियों के खत के 12वें बाब में जिक्र है, पास आए भाइयों अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए खुदा के हुजूर नजर करो जो जिंदा और पाक हो, ये तुम्हारी माकूल इबादत है। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ें तो एक्सेप्टेबल होगा, यानी ये वो इबादत है जो खुदा कबूल करता है, यानी अपने बदन। मेरा कज़न है तो अब तो खुदा में सो गया, वो बहुत आला किस्म का ट्रैक्टरों का मैकेनिक, अपनी वर्कशॉप थी सरगोधे में, तो मैं एक दफ़ा उसको मिलने के लिए गया, चर्च नहीं जाता किसते, गरीब गुरबा बेवाओं की बड़ी मदद करता, मुझे पता नहीं 500 रुपया निकाल के आया, मेरा चंगा पा दें। मैंने कहा मैं नहीं पाना, क्यों यार, मैंने कहा पा तू चर्च से जाता नहीं है, तेरा 500 रुपया खुदा ने कहा। कई लोगों को ये फरेब है, ऐ लो है मेरी दया की चर्च पा दे, خدا کا شکر ہو کہ دے یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے اپنی کمائی میں سے خدا کے گھر کے لیے دینا, لیکن خدا کو دے یہ سے زیادہ ہمارا بدن. رومیوں کا خط پڑھیے, بارہواں باب پہلی آئے, بس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں, اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے بدن پیش کرو, بدن کے ساتھ خدا کے گھر میں آؤ جو زندہ ہو, توبہ کی ہوئی ہے, پاک ہو, مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہو, پھر خدا کی عبادت کرو. وہ آپ کی معقول عبادت ہے, ایسی عبادت ہے جو خدا قبول کرے گا. جب وہ قبول کرے گا پھر آپ کے روٹی پانی پر برکت دے گا. ہم روٹی کے لیے مارے مارے نہیں پھریں گے, ہم نوکریاں نہیں ڈھونڈتے رہے, نوکریاں چل کے آئیں گی, ہمارے پیچھے آئیں گی. خدا افراد سے ضروریات پوری کرتا ہے, اس کا وعدہ ہے, لکھا ہے وہ اپنے جلال کی دولت کے معافق تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. تو روٹی پانی پر برکت دے گا, بیماریوں. ایک دفعہ میں کسی شہر میں گیا تو ایک اور خاتون مجھے کہنے لگی کہ میرے شوہر کو تو کچھ سمجھائیں. میں نے کہا کیا سمجھاؤں, کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ بائبل بہت پڑھتے ہیں, دعا بہت کرتے ہیں, چرچ بہت لگ جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں دہی کی دینی چاہیے, تو گالیاں نکالتے آگے سے. کہنے گھر کے نہیں چلانا ہے, اے پادریوں سے سب کچھ مل جاتا ہے. کہتی ہے دہی کی نہیں دینے دیتے. میں نے کہا اچھا نہیں دینے دیتے, تو کون سا کماتی تو نہ دیں, آپ تو جایا کریں. کہنے لگی نہیں, میں دیکھتی ہوں کہ جتنی ہماری دہی کی بنتی ہے اتنی زیادہ ہر مہینے ہمارے بچوں کی بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں, پیسے لگ جاتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ ہے کہ یہ لعنت ہے ہمارے اوپر. تو میں ان کے ابو کو کہتی ہوں تو آگے سے گالیاں نکالتے ہیں اور دہی کی نہیں دیتے. میں نے اس کو کہا اپنے گھر میں جھگڑا نہیں کرو, وہ نہیں دیتے, وہ جانے, خدا جانے, آپ دعا کیا کریں ان کے لیے, آپ چپ کر کے خدا کے گھر جایا کریں. ایک وقت آیا وہ شخص نجات پا گیا, سب سے پہلی دہی کی وہی دیتا تھا. چرچ میں پادری صاحب کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی تھی, وہ اپنے پاس سے دے دیتا تھا کہ پادری صاحب کو کمی نہ آئے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ خدا کو پہچانتے ہیں. جب لوگ خدا کو پہچانتے ہیں پھر وہ ان چیزوں سے دریغ نہیں کرتے ہیں. سو ابلیس ایمان لانے سے بھی روکتا ہے, روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے سے بھی روکتا ہے. اور میں نے سات باتیں لکھی لیکن میں نے ایک ہی آپ کو بتانی ہے, پھر میں کسی وقت بتاؤں گا. تیسری بات, دعا کرنے سے روکتا ہے اور دعا کا جواب آنے سے روکتا ہے. میں نے شروع شروع میں نجات پائی تو میرا بڑا انٹرسٹ تھا دعا کرنے کا اور دعا کے بارے میں کتابیں پڑھنے کا. تو میں تین تین دن روزہ رکھ لیتا تھا, پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے میں نے دعا کرنی, کلام بیٹھ کے میں نے پڑھنا. تو ایک دن میں کتاب میں پڑھ رہا, لکھا ہے کہ جب آپ کا دل دعا کرنے کو نہ کرے, سب سے زیادہ اس وقت آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں نے پھر رک گیا, میں نے کہا یہ کیا بات لکھی ہے, جب دل ہی نہیں کرا تو دعا کیسے ہوئے گی. پھر میں نے دو تین دفعہ اس جملے کو پڑھا, کسی خادم نے لکھا اس میں, جب آپ کا دل دعا کرنے کو نہ کرے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب سے زیادہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. خیر سمجھ مجھے پھر بھی اتنی نہیں آئی ہے, لیکن جیسے جیسے میں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور مجھے تھوڑی تھوڑی روحانی جنگ کی سمجھ آنے لگی, تو پھر مجھے کچھ 40 سال پہلے کی پڑی ہوئی بات سمجھ میں آئی. اچھا یہ اس کا تو تعلق روحانی جنگ کے ساتھ ہے, یہ تو شیطان چاہتا نہیں ہے کہ ہم خدا ان کے ساتھ باتیں کریں, کیونکہ خدا یہ دعا ایک سیڑھی ہے, دعا ایک سیڑھی ہے. جیسے سلیمان اس کے محل کے اندر ایک سیڑھی تھی, وہ اندر ہی اندر بادشاہ اس سیڑھی کے ذریعے سے سات ہیکل تھی تو ہیکل میں چلا جاتا تھا. دعا خدا تک رسائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. تو پہلی بات تو شیطان یہ کوشش کرے گا کہ خدا پرست لوگ دعا کریں ہی نہ, اسی لیے تو آپ اپنی اپنی حاضری خود ہی لگا لو کہ آپ بدھ کو کہاں ہوتے, اپنی خود ہی لگا. اور جو مقامی لوگ ہیں صبح 5:30 بجے یہاں چرچ کھولتا ہے, اپنی حاضری خود ہی لگا لو آپ کہاں ہوتے. کان کھول کر سن لیجئے, ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں, کیونکہ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا وہ آدمی سے تاریکی کی قوتیں ڈرتی, دعا گو آدمی کو شیطانی قوتیں گرا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی، بدنام نہیں کر سکتی، اس سے کوئی حماقت نہیں کروا سکتی ہے. کیوں؟ دعا کے ذریعے وہ اپنے گرد حصار ایک باڑ لگاتا ہے، فصیل دشمن سے بچنے کے لیے خدا کے حضور فریاد کرتا، اپنے بدن کے گرد، اپنی روح کے گرد، اپنے ذہن کے گرد، اپنے خیالات کے گرد، اپنی فیملی، بچوں کے گرد. بچے دعا گو آدمی کے بچے آوارہ ہو جائیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دعا گو آدمی کی اولاد شیطان چھین کر لے جائے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ ہماری باڑ پھر کہاں گئی؟ بہنوں بھائیوں، میں عاجزی سے آپ سے کہتا ہوں، راست باز ہونے کے لیے ہم ہوش میں آئے، ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. جتنا زیادہ ہم دعائیہ زندگی اپنا سکتے ہیں، دعائیہ زندگی کلیسیا کے اندر ایک پاور ہاؤس کی طرح ہوتی ہے، جو دعا گو کلیسیا آگے اس میں پھوٹ نہیں پڑ سکتی، جو دعا گو کلیسیا آگے اس میں سے برکت اٹھ نہیں سکتی ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے قائم رکھی جاتی ہے کہ خدا کوئی ہمارے اندر نفاق نہ ڈال دے، ابلیس کو کوئی حملہ کرنے کا موقع نہ مل جائے. خداوند ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم خداوند تجھ سے مدد مانگتے ہیں، خداوند پاک خدا تو ہمارا مددگار ہو. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ابلیس دعا کرنے سے روکتا ہے. اگر ہم کر ہی بیٹھے دعا تو پھر وہ دعا کا جواب روکتا ہے، جس کا ذکر ہمیں دانیل کی کتاب میں ملتا ہے. 3 ہفتے کا آدمی نے روزے رکھے ہیں، دعا کی ہے 21 دن تک. دانیل کتاب کے 10 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ آئے عزیز مرد دانیل، جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور خدا سے فریاد کرے. تیری دعا تو اسی دن خدا تک پہنچ گئی تھی. اب 21واں روز ہے، 21 دن ہو گئے ہیں. میں دعا کا جواب لے کے آ رہا تھا تو تاریکی کی قوتوں کے جو فرشتے ہیں جنہیں موکل کہا گیا ہے، فارس کا موکل موجودہ ایران، تو اس نے دعا کا جواب روکا ہوا تھا. اس کے بعد میکائیل جو خدا کی فوجوں لشکروں کا سردار ہے، خدا کی لڑائیاں لڑتا ہے، وہ فرشتہ بھیجا گیا اور اس نے اس شیطانی قوتوں کے فرشتے جو دعا کا جواب روک رہا ہے اس کے ساتھ لڑ کر اس دعا کا جواب دانیل تک پہنچایا. ابلیس دعائیں بھی روکتا ہے. اب دیکھیے کہ جب ابلیس دعا روکتا ہے، آپ نے دعا کیا ہے، روزے رکھ کر، رو کر، خاکسار بن کر دعا کیا ہے، تو جواب نہ آئے تو کیا آزمائش آئے گی؟ ایک تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا، ہم کہیں گے دیکھیں روزے بھی رکھے، روئے بھی، سارے گناہوں کا بھی اقرار کیا اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو پھر خدا کیسے ہم مان لیں کہ خدا دعا سنتا ہے؟ یعنی دعا میں تاخیر کو ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ انکار، کہ خدا کو کوئی پرواہ نہیں، آپ روزے رکھ کے کر لو، رو کے کر لو، خدا نہیں سنتا. تو یہی تو ابلیس چاہتا ہے کہ تاخیر کو، جواب میں تاخیر کو ہم کیا سمجھ لیں؟ انکار سمجھ لیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں. اسی میں ابلیس کی کامیابی ہے. اور دانیل بھی حیران تھا کہ میں ادھر دعا کرتا ہوں، خدا میری دعا کا جواب دے دیتا ہے، اب اتنے دن ہو گئے دعا کا جواب ہی نہیں ہے. اس کو بتایا، بھائی پہلے دن جس نے تجھے اسی روز سے تیری پکار آسمان تک پہنچ گئی تھی اور وہاں سے جواب چل پڑا. لیکن شیطانی قوتیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں وہ دعا روکتی ہیں تاکہ لوگ خدا سے بد دل ہو جائیں، بے دل ہو جائیں، اور ان کا دل اس خلوص اور پاک دامنی سے پیچھے ہٹ جائے جو خدا ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اندر خدا سے گلہ کریں، شکوہ کریں کہ تو نے میری دعا کا جواب نہیں دیا، تو نے میری یہ ضرورت پوری نہیں کی ہے، اور اس بات کو ابلیس کے ہیلوں اور حملوں کو بھولے بیٹھے ہوں. جب یہ پتہ ہوگا کہ ابلیس دعا کا جواب بھی روکتا ہے، 21 دن کیا، اگر ہمیں وہ سال بھی انتظار کرنا پڑے تو پھر ہمارے لیے انتظار کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں آپ کو پورا پیغام نہیں بتا سکتا. ہم اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے جیسے کہ ہم کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں. اور آج ہم اتنی سی بس دعا کر لیں کہ خدا تو ہمیں ابلیس کے ہیلوں اور حملوں کی پہچان دے, ہم دھوکے میں نہ مارے جائیں, ہم دھوکے میں نہ مارے جائیں. ابلیس ہماری معصومیت سے جیسے آدم اور حوا کے ساتھ کیا وہ فائدہ نہ اٹھا جائے, ابلیس ہمیں لوٹ کر نہ لے جائے, وہ ہمیں دھوکا اور فریب دینے میں آسانی سے کامیاب نہ ہو جائے. ہمیں اپنی دنائی دے, ہمیں روحوں کا امتیاز دے, ہمیں بھرے اور برے میں تمیز کرنے کا, لطیف کو کثیف سے جدا کرنے کا ہمیں فضل بخش دے. مانگنے والوں کو یہ فضل ملے. ایک روکنے والا روح القدس ہے جو برائی سے روکتا ہے, ایک روکنے والا شیطان یا ابلیس ہے جس نے بزرگ پولس رسول کو روکے رکھا تھا, اور ہمیں اس کی رکاوٹوں کو دور کر, ہم نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تھوڑا وقت لگ جائے, ہم ڈگمگا جائیں, پھر ہم سنبھلیں, خداون میں اپنے آپ کو مضبوط کریں, خدا کے حضور فریاد کریں, خاکسار بن کر خدا کے حضور پکاریں, اللہ ہی مدد ہم خدا سے حاصل کریں, تو خدا داؤد کی طرح ہمیں اپنے سے طاقتور دشمن کو ہرانے کی حکمت عملی بھی دے گا, اسٹریٹجی وہ دے گا, حوصلہ دے گا, فتح دے گا, کیونکہ جنگ خداوند کی ہے. اس لیے خدا نے گلہ کیا تھا, میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے, عدم معرفت کے سبب سے ہلاک.